الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سورہ صافات کے بعد سورہ صاد شروع ہو رہی ہے اور یہ سورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی زندگی میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے نازل فرمائی. یہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان فرما چکے ہیں اور جس شریعت مطہرہ کو لے کر آپ مبعوث ہوئے ہیں اس کا جو بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کا اعلان فرما چکے ہیں. جس قوم میں آپ بھیجے گئے تھے وہ تقریباً سب کے سب ایک سے زیادہ خدا کو ماننے والے تھے. مشرک تھے، شرک کرنے والے تھے، اپنی حاجتوں کے لیے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی طرف رجوع کرنے والے تھے. کوئی سورج کو پوجتا تھا، کوئی چاند کی پرستش کرتا تھا، کوئی ستاروں کے سامنے جھکتا تھا، کسی نے درخت کو اپنا خدا بنایا ہوا تھا، اور پتھر کی مورتیاں تو بے شمار تھیں. صرف بیت اللہ میں 360 بت تھے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مورتی تھی، اور دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی مورتیاں، اور مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ کے اطراف میں جتنے قبیلے تھے ان سب قبیلوں کا ایک الگ الگ خدا، اور ان قبیلوں میں جتنے مکانات تھے ان میں سے ہر مکان کا ایک الگ خدا، اور اس مکان میں رہنے والے جتنے افراد تھے ان میں سے ہر ہر فرد کے دو خدا، حضر کا الگ، سفر کا الگ، اور جہالت اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جہالت کی حد یہ تھی کہ سفر کا خدا ان کے جیب میں ہے، ان کے تھیلے میں ہے، اور راستے میں اگر کوئی خوبصورت اچھا نیا پتھر نظر آ گیا تو پرانے خدا کو پھینک دیا، اسے اپنا خدا بنا لیا، جمے ہوئے تھے شرک پر. ان حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ کے سوا سجدوں کا لائق کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، مالی عبادت اسی کی ہوگی، بدنی عبادت اسی کی ہوگی، زبانی عبادت اسی کی ہوگی، قربانی اسی کے نام کی، منت اسی کے نام کی، شفا دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، مصیبتوں سے نجات دینے والا اس کے سوا کوئی نہیں، پریشانیوں سے عافیت عطا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، روزی عطا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ برابر کسی کو نہ نفع پہنچ سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے. اعلان فرمایا آپ نے، اور پوری دنیا کفر اور دنیا شرک متحد ہو کر آپ کی مخالفت میں لگ گئی. کچھ نیک بخت اور سعید انسان تھے جنہوں نے اس پیغام کو سنا اور سنتے ہی لبیک کہا. اور اسلام کے دامن میں داخل ہوئے اور بلا چونو چیرا، بلا کسی شک و شبہ کی گنجائش کے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بتاتے گئے وہ مانتے چلے گئے. سب سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت نصیب ہوئی، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، آپ کی امانت داری، آپ کی دیانت داری، اور آپ کے حق پرست ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کے اس دعوے نبوت پر لبیک کہنے والے سب سے پہلے وہ حضرات ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا تھا.
اگر آپ کی زندگی میں کچھ بھی عیب ہوتا، آپ کی زندگی میں کچھ بھی نقص ہوتا، اخلاقی گراوٹ کسی بھی درجے میں ہوتی تو یہ کبھی بھی معتقد نہ ہوتے. سب سے پہلے ان حضرات نے ایمان قبول کیا. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، اور ظاہر ہے کہ توحید کی طرف بلانے میں اس بات کی ضرورت پڑتی تھی کہ معبودان باطلا کے خلاف بھی کچھ کہا جائے. یہ تو ناگزیر تھا کہ صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی بات کی جائے اور باطل معبودوں کی نکیر نہ کی جائے. یہ دونوں کام لازم ملزوم ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص امر بالمعروف کرے اور نہیں عن المنکر نہ کرے، دونوں کو کرنا پڑے گا. جہاں آپ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنے کے یہ فوائد ہیں، وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ بے نمازی کو یہ نقصانات پہنچیں گے. جہاں آپ یہ کہیں گے کہ شراب نہ پینے والا بہت اچھا آدمی ہے، وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ شراب پینے والا برا آدمی ہے. جہاں آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کی توحید پر ایمان لاؤ، وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ شرک بری چیز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. جہاں آپ یہ کہیں گے کہ سب کچھ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی ذات سے ہوتا ہے، وہاں یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا. یہ تو لازم ہے، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر. یہ خیال کرنا غلط ہے کہ امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرنے سے خود بخود منکر ختم ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے میرے بھائیوں. اس لیے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ امر بالمعروف کا کام کرتے رہو، اگر امر بالمعروف ہوتا رہا تو نہیں عن المنکر کی ضرورت نہیں، تو پھر تو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں اتنی جگہوں پر جو یہ کہا ہے کہ تم نہیں عن المنکر کا کام کرو، اور اتنی جگہوں پر حدیث میں آیا ہے کہ نہیں عن المنکر کا کام کرو، تو نعوذ باللہ یہ کہنا پڑے گا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خامخواہ ہی بیان کیا ہے. یہ غلط بات ہے. خیر کو وجود میں لانے کے لیے جتنا امر بالمعروف ضروری ہے، اتنا ہی نہیں عن المنکر ضروری ہے. اور نہیں عن المنکر نہ کرنے پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں. نہیں عن المنکر نہ کرنے پر بڑی بڑی وعیدیں ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہر شخص کی نہیں عن المنکر کا سٹیٹس الگ الگ ہوگا. ایک مفتی جو نہیں عن المنکر کر سکے گا، وہ ایک عالم نہیں کر سکے گا، اور ایک عالم نہیں عن المنکر کے جس دائرے میں رہ کر کام کر سکے گا، اتنے وسیع دائرے میں اور وسیع سرکل میں ایک عام آدمی نہیں کر سکے گا. لیکن نہیں عن المنکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا امر بالمعروف، اور امر بالمعروف اتنا ہی ضروری ہے جتنا نہیں عن المنکر. جہاں یہ کہنا ضروری ہوگا کہ بیٹا سچ بولا کرو، وہاں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ بیٹا جھوٹ مت بولو. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے قرآن مجید میں جہاں کہیں امر بالمعروف کا ذکر کیا ہے، وہاں نہیں عن المنکر کا ذکر ضرور کیا ہے. یہ دونوں کا. تو اللہ کی توحید کو جب بیان کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آٹومیٹکلی یہ سمجھ میں آتا تھا کہ توحید کے خلاف جو شرک ہے وہ بری چیز ہے. اس کو بیان نہ کرتے تو بھی بات سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن نہیں، بیان کرتے تھے، شرک کی برائی کو بیان کرتے تھے، اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایمان اور یقین کی دولت جو نصیب ہوئی، اور ان کی دلوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں سے سب سے بڑی بیماری کفر شرک اور نفاق وہ جو ختم ہوا وہ قرآن مجید کی برکت سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے. ان کو توحید سمجھ میں آئی قرآن مجید سے, انہیں اللہ کی ذات سے سب کچھ ہونے کا یقین نصیب ہوا وہ قرآن مجید کی برکت سے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں عربی زبان سے وابستگی نہیں اور محبت نہیں, ورنہ عربی زبان کوئی سیکھ لے اس کی فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور اصول تفسیر بھی سیکھ لے اور پھر قرآن مجید کو پڑھے تو اسے سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا بڑا خزانہ ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے صرف تلاوت کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ تلاوت کرو اور ثواب حاصل کرو اور چھٹی. قرآن مجید تو وشفاء لما فی الصدور, یا ایہا الناس اے لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم, تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آئی ہے, وعاظ آیا ہے. آج ہمارے شیخ کا وعاظ بہت قیمتی, بھئی میرے شیخ کی تقریر میں تم آیا کرو, میرے شیخ کے وعاظ سے بہت نفع ہوتا ہے, تمہاری زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. میرے استاد آئے ہیں, میرے شیخ الحدیث آئے ہیں, ان کے وعاظ سے تمہیں بہت نفع ہوگا. تو اگر شیخ الحدیث کے وعاظ سے نفع ہوگا, اپنے شیخ کے وعاظ سے نفع ہوگا, بہت بڑے پیر صاحب کے وعاظ سے نفع ہوگا, تو کیا اللہ تعالیٰ کے وعاظ سے نفع نہیں ہوگا؟ موعظۃ من ربکم, تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے. وشفاء لما فی الصدور, اور دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے. وشفاء لما فی الصدور, یہ نہیں کہ بعض بیماریوں, دلوں کی تمام بیماریوں کی شفا ہے. وہدن اور ہدایت کی چیز ہے, ورحمت للمؤمنین, اور مؤمنوں کے لیے تو بڑی رحمت ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا, اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مؤمنوں کو خوش ہونا چاہیے, خوشی منانی چاہیے. بھائی اللہ کا فضل کیا ہے اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے فضل سے مراد قرآن مجید ہے, اور اللہ کی رحمت سے مراد ایک تفسیر کے مطابق قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق کا ملنا. اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر مؤمنوں کو خوشی منانی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید جو تمہیں ملا ہے اس پر, اور قرآن مجید پر تمہیں جو عمل کرنے کی توفیق مل رہی ہے اس پر تو تمہیں خوشی منانی چاہیے. کیوں؟ هو خیر مما یجمعون, اس لیے کہ دنیا بھر کے لوگ جس ساز و سامان کو جمع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, سپر طاقتیں جو ترقی کر چکی ہیں, اور دنیا داروں کے پاس جو مال و متاع ہے اور ساز و سامان ہے, پوری دنیا کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک طرف, اور قرآن مجید کی دولت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دوسری طرف, یہ دولت ان تمام دولتوں سے بڑھی ہوئی ہے. تو قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق اسی وقت تو ملے گی جب قرآن مجید کو ہم سمجھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرات علماء کرام کو براہ راست تفاسیر کی طرف رجوع کر کے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور عوام الناس جو عربی نہیں جانتے انہیں حضرات علماء کرام کی معتبر تفسیریں پڑھ کر, اور جہاں ان کو سمجھ میں نہ آئے علماء کو پوچھ کر, اور علماء کی عام درس قرآن کی مجلسوں میں بیٹھ کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور سمجھ کر پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ قرآن مجید میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیتیں اترتی رہیں, اور توحید کا بیان اور شرک کی نفی, اور عجیب عجیب انداز میں قرآن مجید بیان کرتا تھا. ان حضرات کو بہت ناگوار ہوتا تھا, جہاں تک امر بالمعروف کا تعلق تھا اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے. اللہ کی پرستش کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس سے ناراض نہیں ہوتے تھے. ناراض کس سے ہوتے تھے؟ نہیں عن المنکر سے، نہیں عن المنکر سے. آج بھی انسانی طبیعتیں ایسی ہی ہیں، امر بالمعروف سے بہت کم لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن جب کسی منکر پر نکیر کی جاتی ہے، کسی قوم میں جب کوئی منکر جم جاتا ہے اور داعی کھڑا ہو کر اس منکر پہ نکیر کرتا ہے تو لوگوں کو بہت برا لگتا ہے، لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت شروع ہو گئی، اور بڑے زور شور سے مخالفت شروع ہوئی، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام میں لگے رہے، اور اللہ تعالی نے آپ کی حفاظت کے اسباب اپنی طرف سے پیدا فرمائے. ابو طالب آپ کے چچا آپ کے لیے ایسے وقایا بن گئے، قریش کے سردار تھے اور بڑی عزت تھی، اثر و رسوخ اور انفلوئنس کے مالک تھے، اور آپ نے کہہ رکھا تھا کہ خبردار اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ بھی اٹھا کے دیکھا. کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پہ پریشان کرنے کی کوششیں کرتے تھے اس کے باوجود، لیکن کھل کر کوئی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی جرات نہیں کر سکتا تھا. ایک مرتبہ ابو طالب بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے تو ابو جہل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یغوث، یہ جو آس ابن وائل کفار کے بڑے بڑے سردار تھے، یہ جمع ہوئے اور جمع ہو کر کہنے لگے کہ دیکھو اگر ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو طالب کے انتقال کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو لوگ ہمیں ملامت کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ابو طالب جب زندہ تھے تب تو ابو طالب کے احترام میں انہوں نے محمد کو کچھ نہیں کیا، اور دیکھو چچا چلا گیا، اب بھتیجے کے خلاف کیا کر رہے ہیں. دیکھو ان کو تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کی خدمت میں جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو بلا لو اور ہماری صلح کرا لو، تاکہ ان کے انتقال کے بعد نہ رہے بانس نہ بجے بنسری، لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہ آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا گیا اور ابو طالب کے سامنے یہ قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی پوری تفصیل اور اپنا پورا کیس بیان کر چکے تھے، اور بنیاد اس کی یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے اور اپنی تقریر میں توحید کو بیان کرتے رہے اس پر ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، ہم صرف اتنی درخواست کرتے ہیں ان سے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہے، نہیں عن المنکر نہ کرے، یہ نہ کہے کہ ان کو مت پوجو. اب دیکھ لیجئے میرے بھائیو، اگر نہیں عن المنکر شریعت مطہرہ میں اتنا اہم نہ ہوتا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کمپرومائز کر لیتے اور آپ یہ راستہ نکال سکتے تھے کہ بھائی دیکھو ٹھیک ہے میں مجھے منظور ہے، اور آپ یہ فرما سکتے تھے کہ میں توحید کی طرف بلاتا ہوں اس سے آٹومیٹکلی شرک کی تو نفی ہو جاتی ہے، جب میں یہ کہوں گا کہ ایک ہی خدا کی عبادت کرو تو مجھے ان کے خلاف بولنے کی ضرورت کیا ہے. لیکن نہیں، جب ابو طالب نے یہ بات رکھی آپ کے سامنے کہ بھتیجے یہ تمہارے بڑے بڑے وڈیل، تمہارے بڑے بڑے بزرگ تمہارے ساتھ اب صلح کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے فیصلے کی بات بیان کی ہے، ایک معقول بات ہے، درمیانی راستہ کہ آپ توحید کی طرف تو بلاتے رہیں، ایک اللہ کی عبادت کے لیے تو لوگوں کو کہتے رہیں لیکن دوسرے معبودوں کے خلاف نہ بولیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کی باتیں سنی اپنے عم محترم کی، جو کہ محسن تھے، اور ابو طالب کے ساتھ ساتھ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے جو سردار تھے وہ بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ آج موقع ہے، ایک جگہ پر ہم بیٹھ گئے ہیں. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر یہ ارشاد فرمائے کہ میرے چچا، کیا میں میری قوم کو ایسی بات کی دعوت نہ دوں جو ان کے لیے بہتر ہے؟ میری قوم کو ایسی بات کی طرف نہ بلاؤں جو ان کے لیے بہتر ہے؟ تو ابو طالب نے پوچھا کہ بھتیجے وہ کون سی بات ہے اور اس میں کون سی خیر ہے؟ تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میری قوم سے ایک کلمہ کہلوانا چاہتا ہوں، اگر میری قوم وہ کلمہ اپنی زبان سے کہہ دے تو پورا عجم ان کے سامنے گردن جھکا کے کھڑا رہے گا. تو ابو جہل بول پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے باپ کی قسم، اگر یہی بات ہے کہ تم ہم سے ایک کلمہ ایسا کہلوانا چاہتے ہیں کہ ہم اگر وہ کلمہ کہہ دیں تو پورا عجم ہمارے سامنے گردن جھکا کر کھڑا رہے گا، ایک بات کیا ہم دس بات کہنے کے لیے تیار ہیں، اب بتائیے تو صحیح. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے نہی عن المنکر، اس کے بعد امر بالمعروف، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے 360 معبودوں کی نفی پہلے کرو، الا اللہ اس کے بعد امر بالمعروف، اللہ کی توحید کا اقرار کرو، بس. یہ سننا تھا کہ یہ سردار اپنے کپڑوں کو جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابو جہل نے کہا کہ ہم سب معبودوں کو چھوڑ کر ایک ہی معبود کو قبول کر لیں، یہ تو عجیب و غریب بات ہے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس واقعے پر اس سورت کی ابتدائی آیات کو نازل فرمایا، جس میں اس کا بھی تذکرہ کیا کہ وعجبوا ان جاءہم منذر منہم، انہیں تعجب ہوا اس بات پر کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. یہ بھی تعجب ہوتا تھا کہ ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، کوئی فرشتہ آتا. وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کہنے لگے کافر کہ یہ جادوگر ہے اور جھوٹا ہے، اور کہتے ہیں کہ اجعل الالہۃ الہم واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کا ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے، ہمارے تو اتنے سارے معبود ہیں، کوئی بارش برسانے والا، کوئی بیٹے دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی روزی پہنچانے والا، کوئی شفا عطا کرنے والا، اتنے سارے کام جو انہوں نے تقسیم کر رکھے ہیں، یہ کہتا ہے کہ ایک ہی معبود سب کچھ کرتا ہے. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو عجیب چیز ہے. ایسا کہہ کر وہ اٹھ گئے اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس سورت کی ان ابتدائی آیات کو نازل فرمایا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی نشست میں ان آیات پر روشنی ڈالی جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس سورت کی ابتدا کو ہم سب کے لیے مبارک بنائے، اور اس سورت میں جتنے مضامین ہیں ان میں سے ہر ہر مضمون کو غور سے سننے کی، سمجھنے کی، اور دل میں، دماغ میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر مضمون پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سورت کی تکمیل بھی فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں نے عالم کے حال پر رحم فرمائے،
اور پورے عالم کو امن سے، چین اور سکون سے بھر دے، اور پورے عالم میں امن کے پھیلنے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان اسباب کا غیب سے انتظام فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سے خوب لگاؤ نصیب فرمائے، اسے خوب پڑھنے کی، اسے خوب سمجھنے کی، اور اس پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.